نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سیرت النبی کے اگلے سیشن پہ چلتے ہیں. 289 پیج ہے. ٹاپک ہے غزوہ ذات الرقا. جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا. اس سے پچھلی چیز جو ہم نے پوری کی وہ تھی غزوہ خیبر, اور ہمارا آخری ٹاپک حضرت صفیہ سے شادی کا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر خوشی غم سب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو ذات الرقا کیوں کہتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اور پھر ہم دیکھیں گے اپنے ایمان کو, جہاں بات آئے گی وہاں دیکھیں گے. خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار, ثعلبہ اور محارب یہ تین قبیلے تھے بدوؤں کے, یعنی آپ کہہ لے دیہاتی علاقے گاؤں, یہاں کے بدو اکٹھے ہو رہے. اب آپ دیکھیں, صرف یہ خبر ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بری بات سوچ رہے ہیں, یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا کہ اسلام کے خلاف بری بات سوچنے والوں کو بھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے. کہاں دھمکیاں دینا جنگ کی, اور کہاں چڑھائی کرنا, اور کہاں آ کر چھیڑ خانی کرنا مسلمانوں کے علاقوں میں. بہرحال آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان کو سونپا, اور 700 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. ٹھیک ہے, سورۃ النخل ہے نا, یہ وہی نخل ہے, شہد کی مکھی کو ویسے کہتے ہیں. وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور باس نے باس کو خوف زدہ کیا, لیکن جنگ نہیں ہوئی. آپ نتائج پہ نظر رکھیں گے نا تو آپ کو اللہ کے نبی کا یہ روپ نظر آئے گا. آپ کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں امن ہو. آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں نا, نہ کوئی کسی کو آنکھیں دکھائے, کوئی نہ دکھے. چلیے ہم 2 سچویشن سوچ لیتے ہیں. ایک یہ کہ طاقتور جماعت, گروہ, ملک, بڑی طاقت کوئی بھی, یہ ہر وقت دوسروں کو دھمکیاں دے, میں آ جاؤں گا, میں مار دوں گا, میں حملہ کروں گا. اب اس سچویشن کو لکھیں, خوف ہے دنیا میں کہ امن ہے؟ آف کورس خوف ہے. جو بیچارے غریب ملک ہیں وہ تڑپتے رہیں گے, روتے رہیں گے, پھر وہ اسی سے ساری تیاریاں شروع کریں گے, بھاری قیمتوں پہ دوسروں سے اسلحہ لیں گے, سود کی قسطیں لیں گے, دیں گے, پھر ان کی دھمکیوں کی وجہ سے ان کے ملکوں میں آ کر ان کی پیش قدمی ہوگی. اور دوسری طرف دیکھیں تو بڑی طاقتیں کہاں خوش ہوں گی اس میں. یاد رکھیے ایک بات, کبھی آپ نے کہیں سنی ہوگی کہ مظلوم تو مظلوم ہوتا ہے نا, نیند ظالم کو بھی نہیں آتی. کسی پہ ظلم کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کو تو ہر وقت ذہن میں یہ خوف ہے کہ میں کروں کیا, پلاننگ کیا, اور گناہ کر کے تو انسان سو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے کہ ہر وقت پھر وہ ایسی باتیں سوچے گا. یہ ایک سچویشن ہے, ٹھیک ہے. امیر ملک, بڑے لوگ دھمکیاں دیتے رہے اور غریب بیچارے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوششوں میں بیٹھے رہے. ایک دوسری سچویشن لکھیے گا, کسی بڑی طاقت, طاقتور قبیلے, گروہ نے دھمکی دی چھوٹے قبیلے کو, ہم آ رہے ہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں. اچھا تم آتے ہو, ہم بھی آتے ہیں. اس بات پہ چھوٹے لوگ نکل پڑے, چھوٹے سے مراد کمزور گروپ نکل پڑا. جب نکلا اپنے ساتھ جو ہوگا دیکھیں گے, لیکن ہم یہ تھریٹ نہیں برداشت کر سکتے, ہم سے یہ دھمکیاں نہیں برداشت ہوتی. اب جب یہ نکلیں گے, جیسے اب یہ ہو رہا ہے سچویشن, جب یہ نکلتے تھے نا تو وہ بڑے لوگوں کو سمجھ آ جاتا تھا کہ نہیں نہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بڑے گروہ نے کہا, اچھا تم نکلو, چلو چلو چھوڑو, جاؤ, ہم نہیں لڑتے, معاف کیا جاؤ. اب بتائیے سکون کی نیند کس کو آئے گی؟ بڑے گروہ کو بھی, کیونکہ اب ارادہ بدل گیا, کوئی فکر ہی نہیں کیا کرنا ہے, اور چھوٹا گروہ محفوظ ہے. تو امن یہ ہے. آج کی دنیا کا امن کیا ہے؟ اس کا حل کہ بڑی طاقتوں کو خاموش کروا دیا جائے, بڑے بڑے گروہوں کو, اور چھوٹے گروہ پھر نکلیں. ویسے بھی تو مرنا ہی ہے نا, خود جا کے نکل کے ایک ہی دفعہ مراتے ہیں. تو اس طرح ہر بندہ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو کا اصول اپناتا ہے, جیو اور جینے دو. آپ اکثر جنگوں اور اکثر چڑھائیوں کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہوئی کوئی نہیں, کوئی ایک مر گیا, کوئی دو, کوئی جب بڑی جنگوں میں آپ گن رہے ہیں کہ 20 لوگ صرف مرتے ہیں. اس کے برعکس آج آپ دیکھ لیجئے, لوگوں کو اپنا روب رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں بم پھینکنا پڑتا ہے. تو نقصان کیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہے. خیر अब आप ज़रा अदाएं देखिए महबूब की। मैदाने जंग में निकले, खौफ ज़दा किया, थ्रेट किया सिर्फ कि खबरदार हमारी तरफ ना देखना, जंग कोई नहीं हुई। नमाज की इकामत कही गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ पढ़ाई। ये है अदा, जंग के मैदान में खड़े और नमाजें पढ़ा रहे हैं और जमात के साथ। और पढ़ाई कैसे, यानी एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर वो लोग पीछे चले गए तो दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह आपकी 4 रकत नमाज हुई और लश्कर की 2 2 रकत। यही सलातुल खौफ है। इसकी और भी कई सूरतें हैं जो हदीसों से मिलती हैं, और ये चीज़ आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने कुरान के सफ़र में, सूरत निसा में। बड़ी डिटेल से वहाँ ये आयती सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर अल्लाह ने दुश्मन के दिल में रोब डाल दिया और उनकी जमीयत यानी उनकी इज्तमाईयत बिखर गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। अब मुझे सच बताएं कि इसमें किसी पे ज्यादती हुई? बस इतना ही ना, एक शख्स कह रहा है मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, तो आप कहते हैं मैं तुम्हारा मुकाबला करने आ रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा चलो मुकाबले पे आ गए, जो जो चलो मैंने माफ़ किया, मैं नहीं करता। ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट पे जाएंगे कभी दुनिया में अमन नहीं आएगा। इस गजवे का नाम इसलिए ज़ातुर रिका पड़ गया, अब आप सोचिए, और एक एक लफ्ज़ के ऊपर अपना मेरा आप हम सब मुहासबा करेंगे। इस गजवे को ज़ातुर रिका क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के कदम पैदल चलने की वजह से जख्मी हो गए और उन्होंने इन पर चीथड़े लपेट लिए थे। चीथड़े पट्टियाँ, चीथड़ों को अरबी में रिका कहते हैं। और ज़ात मैंने जैसे वाला, जैसे कहते हैं ना जू फजल, वो मुजक्कर है तो उसी की मुअन्नस ज़ात होती है। चीथड़ों वाली जंग, और कहा जाता है कि इसकी ज़मीन और पहाड़ मुख्तलिफ रंग के थे, गोया कि वो रिका यानी पेवंद लगे हुए थे। और कहा जाता है कि गजवे की जगह का नाम भी यही है। अब ज़रा मैं और आप भी पूछें अपने आप से, कितनी दफ़ा पाँव पे चीथड़े बांधे, पट्टियाँ बांधी अल्लाह के रास्तों में कसरत से चलने की वजह से। वल्लाही हम तो उस बात की अशरे अशीर को भी नहीं पहुँचे जिस पे हमारे प्यारे नबी और आपके साथी थे। हम तो इस पे बड़े दुखी होते हैं कि हम कर नहीं रहे दीन का काम, हो नहीं गए। और आप देखिए ये क्या सहाबा करम खुशी खुशी निकल रहे होंगे इसमें। हाँ मजबूरी में निकल सकता कोई ऐसे? नहीं, अल्लाह के नबी ने फोर्स किया होगा, ड्यूटी लगाई होगी किसी की, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, धमकी दी होगी। वल्ला ही नहीं था, ये लोग तो इशारों के मुंतजर रहते थे कहीं मेरी जगह किसी और का नाम ना लग जाए, ये खौफ इनको उठाता था। अल्लाह मुझे भी ये लगा दे। अपने अमल के लिए इस पे बाद में डिस्कशन करिएगा, नुक्ता नोट कर लें ये बस, और नोट करें, रिकॉर्ड करें वो सारी चीज़ें जो हम इस पे सोचते हैं। इस इल्म के सफ़र में कम अज़ कम चीथड़े बांधने पड़े ना, तो मुबारक हो आपको। कभी भी बीमार हो, चोट लगी हो, पाँव सूज गए, बस पट्टियाँ बांध के आ जाए, क्योंकि आज कोई हथियार उठाने वाले तो गजवे हमारे पास नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम अल्लाह को ये कह सकते हैं कि अल्लाह हम तेरे रास्तों में थके तो थे, पाँव तो थक जाते थे, लेकिन थकन महसूस कोई नहीं थी होती। इस गजवे के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक्य पेश आया, तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इस गजवे की सबसे दिलचस्प बात यह पेश आई कि एक रोज़ अल्लाह के नबी ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला यानी स्टॉप ओवर किया और इस पर अपनी तलवार लटका कर सो गए। बाज़ लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे जाकर सो गए। एक मुशरिक ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सौंत ली, यानी आप ही की तलवार उतारी और पकड़ ली। आप बेखबर सो रहे थे मगर इतने में आप जाग गए, तलवार इसके हाथ में सौंती हुई थी। आप मंजर देखिए, अल्लाह के नबी तन्हा, सहाबा ज़रा दूर थे, आप ही की तलवार दुश्मन के हाथ में है और वो कह रहा है आप मुझसे डरते हो। आपने फरमाया नहीं। उसने कहा तो तुमको मुझसे कौन बचाएगा। आपने फरमाया अल्लाह। ये सुनकर तलवार इसके हाथ से गिर गई, वो तलवार रसूलुल्लाह ने उठा ली। फिर फरमाया अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। इसने कहा आप अच्छे पकड़ने वाले हुए यानी एहसान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ایک قسم کا آپ کے لیے وہ ایک بے ضرر انسان ہوگا، اور اس نے آپ کے لیے یعنی کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے یا دوسروں کو آپ کی طرف آنے سے رکنے کی نیت کر لی۔ خیر اب کیا ہوا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی راہ چھوڑ دی، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جس بات کی گواہی دشمن دے دینا اس کو مانو۔ واللہ یہ ہمارے نبی تھے۔ آج کل ایک ای میل کافی گھوم رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، پوری نہیں میں نے دیکھی، صرف شروع تھوڑا سا دیکھا، پھر موقع نہیں ملا کہ کوئی ہندو پادری ہیں اور وہ اپنے کسی پرسنل واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے، اب انہوں نے کہا جو بھی ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے لفظ جتنے کو میں نے سنے وہ یہی تھے کہ کسی مسلمان نے جان کے ان کی طرف تھوکی، یعنی تھوکا، تو اس پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی ہیں کہ یہ اس نبی کی قوم ہے کہ جو ایک عورت کا کچرا اور کوڑا پھینک کے آیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ دشمن آپ کے سچ کی گواہی ہی دیتا ہے، جھوٹ کی گواہی دشمن نہیں دے سکتا۔ اہل مغازی کہتے ہیں، اہل مغازی کون ہوتے ہیں؟ یہ غزوے سے یہ لفظ، یعنی غزووں کی تفصیلات لکھنے والے ہسٹورینز، ہسٹری لکھنے والے لوگ، کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے، جیسا کہ گزر چکا۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی، یعنی جو بھی لوگ باقاعدگی پیدا کرتے ہیں، تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایہ روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں دو باتیں ہیں جس پہ ڈسکشن ہوگا بعد میں۔ ایک کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اور صحابہ کا چیتھڑے باندھنا اپنے پاؤں پہ، دین کے راستے کی مشکلات، اور دوسرا ہے اچھا اخلاق کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اخلاق خوبصورت ہو جائے۔ اگلا ٹاپک دیکھیں گے عمرہ قضا، پیج ہے 291۔ ذیقعدہ 7 ہجری میں یہ ہوا۔ ذیقعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا، چنانچہ مدینہ کا انتظام ابو رحم غفاری کو سونپا، قربانی کے 60 اونٹ ساتھ لیے، اور اس پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا، اور 100 گھوڑے بھی ساتھ تھے جن پر محمد بن مسلمہ کو مقرر کیا گیا۔ یعنی دیکھیے کلاسیفیکیشن کہ جانوروں کا انتظام کس کے پاس ہے، اور یہ اتنے اونٹ ساتھ لے کے جانا کوئی چھوٹا مسئلہ ہوگا، کھانا پینا، انسان تو بیچارے کچھ نہ کچھ کر کھڑ لیتے تھے، لیکن جانوروں کو تو چاہیے ہوتا تھا۔ بہرحال آپ صحابہ کو ان کی ڈیوٹیز اسائن کر کے ساتھ لے گئے، پھر ذو الخلیفہ پہنچ کر احرام باندھا، یہ کون سا میقات ہے، مدینہ سے آئے، پیچھے بھی بات ہوئی تھی، اور لبیک پکارا، صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا، پھر اپنا سفر جاری رکھا، پھر وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولہ انصاری کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے جو ہجون پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ یعنی اٹھنی پر سوار تھے، اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، آپ بھی لبیک پکار رہے تھے، وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا، مسلمانوں نے بھی طواف کیا، وہ قوت و جمع مردی کی شان کے مطابق دائیں کندھے یعنی رائٹ شولڈر کو کھول کر یعنی اس سے کپڑا ہٹا کر کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، جیسے ساڑی کا پلو ایک طرف ڈال لیا جاتا ہے، تو اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مرد حضرات احرام باندھتے ہیں تو اس میں ایک کندھا کھلا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. کفار کے پوتو یعنی بیٹو، یا کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. الیوم ندربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ. آج ہم اس کی تاویل پر تمہیں ماریں گے، یعنی آج اگر تم نے راستہ روکا یا کچھ گڑبڑ کی تو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے، جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں. ضربا يذيل الهام عن مقيله ويثقل الخليل عن خليله. اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے. دیکھیں ان کے اشعار بھی کیسے ایمان کو بڑھانے والے ہوتے تھے نا. بہرحال مشرکین کعبہ کے شمال میں قعیقیان نام کے پہاڑ پر بیٹھے تھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. یہ بھی دیکھیں دشمن کی ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کمزور دیکھنا چاہتا ہے. نہیں اب تو لوگ نہیں آتے نا، نہیں اب تو کچھ نہیں ہو رہا نا، بند ہو گیا نا اسکول، اب تو سب چلے گئے ہیں نا. اس طرح کی کہانیاں آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتی ہوں. تو بعض دفعہ ہوتا کیا کہ جو لوگ نہیں چاہتے نا کہ آپ کا کوئی کام ہو، تو وہ باہر ایسا ہلکا سا بشوشا چھوڑتے ہیں، پورا نہیں، تھوڑا سا چھوڑ کے نا پھر وہ آپ کو سوچنے پہ مائل کرتے ہیں، تاکہ بعد میں یہ بھی نہ ہو کہ کہا جائے کہ آپ نے ان کو کہا. تو بہرحال اس طرح وہ. اور دوسری بات ہے کہ یہ دل کی پکار ہوتی ہے. مکہ والوں کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کو بخار ہوں اور وہ ٹوٹیں اور کمزور ہوں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی تگڑے. جب ان کا ایک عملی مظاہرہ دیکھا، کسی موقع پہ دیکھا کہ مسلمان تو بہت آرگنائزڈ اور بہت اچھے ہیں، پہلے سے بھی اچھا کام ہو رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ان کے پاس مال آ گیا، تو پھر پریشان ہو گئے. کہا اچھا یہ تو بھی ان میں بڑا دمخم ہے. در حقیقت رسول اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرقین کو اپنی قوت دکھائیں. اس کو رمل اور استبا کہتے ہیں، پہلی چیز جو کندھا کھولنا اور یہ استبا. پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر میں اس کو بھی. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نہ دوڑیں، کیونکہ یہ حصہ جنوب میں تھا جسے مشرقین دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی کا خوبصورت عمل کہ بس جتنے کام سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے وہ کر لو اور باقی حصے میں دوبارہ آرام سے چلو، عاجزی قائم رہے، بندگی کا رنگ قائم ہو. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے قریب قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا، یعنی شیو کروا دیا سر کو. مسلمانوں نے بھی یہی کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں. یعنی ڈیوٹی پہ تھے جو لوگ وہ نہیں آئے، ہم ہوتے ہائے نہیں پہلے پھیرے میں جانا ہے، نبی کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. نہیں دیکھیے جو کہیں نہیں جا رہا نا اور بیٹھ کے صرف حفاظت کر رہا ہے، جگہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، صفائی کر رہا ہے، تو وہ جانے والوں کے برابر ہے. اصل یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اصل آپ کا سوچ کدھر ہے، آپ کا دل دماغ کہاں لگا ہوا ہے. اور اس سے ڈسپلن بھی قائم رہتا ہے نا. مثال ہے کہ کھانا کھل گیا فنکشن پہ، آپ بیٹھے رہیے، ایک بندہ کھانا کھا کے پی کے آتا ہے، پھر وہ جائے گا تو آپ بھی جا کے انجوائے کریں. آپ کیوں پریشان ہے کہ وہاں پہلے تو اپنی جگہ چھوڑنے کا ملال گل تو ہوتا ہے، پھر وہاں لائنیں رش میں لگے رہے کھڑے رہے، پھر اب جلدی جلدی کھا رہے ہیں کیونکہ دل میں یہ ہے کہ واپس جانا ہے. آپ سکون سے بیٹھے رہے اپنی جگہ، پھر آپ کے بعد دوسرا بندہ آئے وہ بیٹھے اور آپ جا کے انجوائے کر کے کھائیں پئیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈسپلن کو فالو کرنے سے بندے کو مزہ بھی آتا ہے، گلٹ نہیں ہوتا. خیر مکے میں اپنے 3 روز قیام کیا، کیوں بھلا، شرط یہ تھی، اجازت اتنی تھی، آپ کہہ لیں ویزا ہی اتنا لگا ہوا تھا، اوور سٹے نہیں کیا آپ نے جھوٹے سچے بہانوں کے ساتھ. اور اس دوران حضرت میمونہ بنت الحارث حلالیہ سے شادی کی، وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی. انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے، یعنی حلال ہونے سے مراد یہ کہ احرام کھول دیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت حمزہ کون تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے، اور ابن عباس کی خالہ۔ ابن عباس کون تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے۔ تو ابن عباس کی خالہ کون ہوئی؟ عباس کی سالی۔ لیکن حمزہ شہید ہو گئے نا، تو اسے ایک دلیل مل گئی، چچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جبکہ چچا چھوڑ چکے یا فوت ہو چکے۔ یہ سارے رشتے جو تھے ان کے پیچھے حکمتیں تھیں، اس دور کی رسمیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اس طرح شادی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ عمرے کے لیے آئے ہوئے اور جلدی میں جھٹ پٹ میں شادی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں ہم اینڈ پہ پڑھیں گے اسی کتاب میں، تو آپ کا مزید شرح صدر بھی ہوگا، اور باقی شرح صدر سورۃ الاحزاب سنتے ہوئے ہوگا، کیونکہ وہاں بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے۔ بہرحال چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکہ سے 9 میل دور صریف پر پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس رخصت ہو گئی۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب کی جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی دیکھیے ایک خوبصورت بات ہے کہ خواب سچا ہوا، جو بات منہ سے نکلی تھی اللہ نے پوری کروا دی۔ یہ بھی ایک بڑا عاجزی کا مقام ہوتا ہے کہ جب آپ کی کہیں بھی بات پوری ہو۔ بعض دفعہ بیچ میں اتنے مراحل ہوتے ہیں، سات سمندر بھی پار کر کے آپ کو جانا ہوتا ہے، لیکن آپ نے انتظامی امور کے لیے پہلے سے کسی کو ٹائم دے دیا ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام ہو جائے، اور پھر ہو جاتا ہے تو جو اس دن کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ اللہ ہم کمزور گناہگار لوگ، تو ہماری بات اتنی مانتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اپنے کام کروا لیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ راضی رہا کریں۔ کوئی کام کہنا تو ساتھ ہی کہا کریں کہ انشاءاللہ، رسمی نہیں کہنا آپ نے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا ہو جائے تو۔ کوئی کہ ماشاءاللہ آپ تو یہ کرتے وہ کرتے ہیں، کہ نہیں ماشاءاللہ جو میرا رب چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت ہی نہیں میرے اللہ کے سوا۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ جس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بندہ مومن کی ڈکشنری کا مین ورڈ کیا ہے؟ اللہ، اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اللہ، ایسے لگتا ہے دل میں گھسا ہوتا ہے۔ اگر آپ لفظ اللہ کو اس طرح لکھیں کہ اوپر سے سارے لفظ آپس میں ملتے ہوں، جیسے دل کی شکل ہوتی ہے نا، بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے آپ کیلی گرافکس میں دیکھیں، اوپر سے الف پھر لام لام ہا، ان تینوں کو بالکل قریب سے شروع کرتے ہیں اور نیچے سے گھما کے ذرا سٹائل سے گول سا کر دیتے ہیں، تو دل کی شکل بن جاتی ہے۔ میں جب بھی یہ کیلیگرافی دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے یہ بندہ مومن کا دل ہے، پورے دل میں لفظ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوا، شادی کہاں ہوئی، آپ کی کس مقام پہ نکاح ہوا، سب ہو گیا، مدینہ چلے گئے، چوتھے دن مکہ سے 9 میل دور مقام صریف پر پہنچے، قیام فرمایا، وہیں حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی، سب ہو گیا نا۔ اللہ کی تقدیر کا یہ بھی عجیب پہلو کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام صریف ہی میں ہوئی، اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ فوراً نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، جب ہوئی اسی مقام پہ ہوئی۔ اب یہ ایک اتفاق تھا، کوئی کہ اسے شگون لے لو، اچھا یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، یہ نہیں، کچھ نہیں، زیادہ نہ سوچا کریں، جو واقعات ہوں اس کو اللہ پہ ڈال کے آگے چلا کریں۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ نے مختلف جہات، یعنی مختلف طرفوں، اطراف، سائٹس میں چند سرایا روانہ فرمائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات السلاسل کو۔ موتا کا نام آتا ہی ہے نا تو ساتھ ہی دل اس طرح اندر سے بند ہونے لگتا ہے کہ حقیقت میں انسان بہت زیادہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔